أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات زیر باس ہیں، جن میں بعض بیان ہوئی ہیں اور کچھ باقی ہیں. آیا 25 اور 26 میں اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے اس طبقے کا ایک پہلو ذکر کیا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت کے واضح و روشن بیان ہو جانے کے بعد، اعلان ہو جانے کے بعد، جو لوگ ارتداد کرتے ہیں، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، الشیطان سول لہم، وہ شخص جس کے سامنے ہدایت روشن ہو جائے اور واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ ہدایت پر قائم نہ ہو، شیطان اسے تسویل کرتا ہے، یعنی گمراہی کو اس کے لیے زینت بنا کر پیش کرتا ہے، کجروی کو اس کے لیے مزین کرتا ہے، اور ہدایت کی نسبت اسے نا امید کرتا ہے. وہ عمل لہم، اور شیطان اسے تلقین کرتا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اس وجہ سے شیطان کی زد میں آ جاتے ہیں یہ افراد مرتد، جو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، کہ شیطان انہیں تسویل کرتا ہے. اور شیطان اس وجہ سے انہیں تسویل کرتا ہے کہ ان کا رابطہ در پردہ منکرین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور نظام الہی کو ناپسند کرنے والوں کے ساتھ ہے. الذین کرہوا ما نزل اللہ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرنے والے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، منافقین کا رابطہ ہے. اور منافقین اور ان اللہ کے نظام سے کو ناپسند کرنے والے، جن کو ناگوار گزرتا ہے نظام خدا، ان کا آپس میں قول و قرار ہے، وعدہ و وعید ہے، کچھ معاہدے ہیں آپس میں. ان میں سے ایک یہ کہ منافق یہ کہتا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، بعض مسائل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنہیں نظام خدا ناگوار گزرتا ہے، کہ بعض مسائل میں سنطیعکم، ہم اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، تمہاری اطاعت کریں گے بعض مسائل میں. جس طرح مثلا یہ کہیں کہ ہم عبادات میں رسول اللہ کی اتباع کریں گے، لیکن باقی مسائل میں ہم مشرکین کی یا یہود کی یا فلاں کی اتباع کریں گے. یا آج اگر کوئی منافقت کرے، اختیار کرے، وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، ہم مثلا فکر میں امام خمینی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن فلاں مسئلے میں دوسروں کی اتباع کریں گے ہم، جو نظام الہی کو ناگوار، جن پر نظام الہی ناگوار گزرتا ہے، سخت ہے ان کے لیے، اس مسئلے میں ان کی اتباع کریں گے ہم. برملا کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں اس شخص کے پیروں ہیں، اس مسئلے میں اس شخص کے پیروں ہیں، فلاں میں اس کے پیروں ہیں. منافق کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ہمیشہ کثرت الوفاق کے درپے ہوتا ہے، وہ روایت میں ہے کہ کثرت الوفاق نفاق، ہر ایک گروہ کے ساتھ، ہر ایک حزب کے ساتھ رابطہ اور اتفاق، اور ان کی رائے کے ساتھ اظہار اتفاق کرنا منافقت ہے. کثرت الوفاق نفاق، اتفاق کرنا ہر ایک کے ساتھ کثرت کے ساتھ متضاد راہوں سے متفق ہونا منافقت کی علامت ہے. منافق یوں نہیں کہ وہ واقعاً معاہدے کے تحت مخالفین نظام اسلامی کے واقعاً اتباع کرتا ہے، بلکہ مومنین کے دلوں میں تردید ڈالنے کے لیے، مومنین کو مردد کرنے کے لیے، شک ڈالنے کے لیے، اور ایمان کی راہ پر ان کا ایمان سست کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. بس انہیں کہیں گے کہ اس مسئلے میں یہ ماہر ہیں، متخصص ہیں، فلاں مسئلے میں فلاں متخصص ہے، ہمیں ان چیزوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان چیزوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے. خود ایسا کرتے نہیں ہیں کہ وہ کچھ مسائل میں حقیقتاً رسول اللہ کے پیروکار ہوں، کچھ مسائل میں مخالفین نظام اسلامی کے پیروکار ہوں. نہ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں نہ مخالفین کی پیروی کرتے ہیں. منافق کسی کا پیرو نہیں ہوتا. منافقت در حقیقت اثر انداز ہوتی ہے مومنین کے اوپر، کہ مومنین کو رسول اللہ سے دور کریں اور مومنین کے ایمان میں تزلزل پیدا کریں، ان کا اعتماد رسول اللہ سے و رہبر سے سلب کریں، چھینیں. لہذا بعض اوقات سری طور پر شخصیت رہبر میں کوئی کمی ضعف بتائیں گے، اور بعض اوقات یہ کہیں گے کہ اس مسئلے میں فلاں بہتر ہے، وہ اچھی رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں. فرض کریں اگر رہبر کے اوپر باد اعتماد کرنا ہے کسی کو، ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے یہ کہیں کہ یہ رہبر فلاں مسائل میں بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں، دوسرے مسئلے میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. یہ ایک زبان ہے، لہجہ ہے. ایک لہجہ یہ ہے کہ ہم یہ مسئلہ رہبر بہت اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں مسئلہ وہ دوسری شخصیت بہت اچھا بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ رہبر اس میں کمزور ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ مسئلہ وہ دوسرا بہت اچھا بیان کرتا ہے. اس سے اشارہ بالواسطہ مقصود یہ ہے، دوسری شخصیت کو رہبر کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا تاکہ امت کا اعتماد ختم کرے رہبر کے اوپر، اور رہبر کے برابر یا رہبر سے بالاتر لا کر شخص کو کھڑا کرنا کسی شعبے کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، پیروان رہبر پیروکار کے اندر تردید پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، وہ ایک شعبے میں اس سے بہتر آدمی دوسرا موجود ہے، اس حد تک اس کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، اور صرف اس شعبے میں نہیں رہتا بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی کم ہو جاتا ہے. جب ایک شعبے میں رہبر و پیشوا کا ضعف کسی کے ذہن میں ڈال دیا جائے، وہ سرایت کرتا ہے دوسرے شعبوں میں بھی، خود اس کا ذہن بڑھا دیتا ہے، توہم اس کا دوسرے شعبوں میں بھی اس کو سرایت دیتا ہے، اور یہ شک موسری ہو جاتا ہے دوسرے مسائل کے بارے میں، اور شک شروع کر دیتا ہے. یہ منافقت کا حربہ ہے. مثلا آپ کسی کو امام خمینی کا قول سنائیں، وہ آپ کو جواب میں اسی موضوع میں یا کسی اور موضوع میں کسی اور کا قول سنائے گا، نہ اس لیے کہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں، بلکہ اس لیے استفادہ کرے گا کہ امام خمینی پر ایمان کم ہو جائے، آپ کا اعتماد کم ہو جائے. آپ کا یہ شخصیت یا یہ قول اس ہدف کے تحت سنایا گیا ہے. جیسے بازار میں، مارکیٹ میں ہوتا ہے، آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کسی کمپنی کی بنی ہوئی، کارخانے کی بنی ہوئی شے انتخاب کرتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں، دکاندار ایک اور چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ بھی ایک شے ہے، مثلا مارکیٹ میں یہ بھی شے پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ. اور جو ہی انسان اس دوسری کو دیکھتا ہے، پہلی شے جو انتخاب کر لی تھی، اس پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، دو دل ہو جاتا ہے انسان، مردد ہو جاتا ہے. اور چہ بسا دوسری شے ناقص ہے پہلی شے سے، لیکن دکاندار نے اس کے مقابلے میں پیش کی ہے، لہذا پہلی شے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیکھا دیکھی اور سنی سنائی باتوں پر ایمان پیدا کرتے ہیں، جو بابصیرت ہیں ان پر یہ حرب منافقانہ اثر انداز نہیں ہوتے، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہزار آدمی بھی رہبر دینی کے مقابلے میں لا کے کھڑے کیے جائیں، بابصیرت انسان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. لیکن جو بے بصیرت ہے اور بے شعور ہے، اس پر یہ اثر ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر اثر ہوتا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر. یہ منافق ان لوگوں سے جو نظام دینی کو یا ما انزل اللہ کو ناگوار سمجھتے ہیں، سخت ہے ان کے لیے قبول کرنا، انہیں یہ کہتے ہیں سنطیعکم، ہم آپ کی پیروی کریں گے، فی بعض الامر، بعض امور میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور خدا ان کے پنہان منصوبوں سے آگاہ ہے، ان کے دلوں کے اندر منصوبہ کیا ہے. حقیقتاً ایسے نہیں ہیں کہ یہ بعض امور میں رسول اللہ کے و بعض امور میں دشمنان کے، مخالفین کے پیرو ہوں گے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر پنہان کوئی اور نقطہ ہے، اور خدا اس سے آشنا ہے کہ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ جب ملائکہ ان کی توفی کریں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، خوب اس وقت یہ منہ پیٹیں گے، سر پیٹیں گے اور پشت، یا ملائکہ ان کی پٹائی کریں گے، ملائکہ ان کی کٹ لگائیں گے. یضربون وجوہہم اور و ادبارہم، یا یہ خود کریں گے، منہ پیٹیں گے اور پشت پیٹیں گے اپنی، یا ملائکہ ان کی کٹائی لگائیں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کی ہے ما اسخط اللہ، خدا کے ناپسند رہوں کی اور ناپسند افکار کی انہوں نے اتباع کی ہے، ان راہوں پہ چلے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. وَكَرِهُ رِضْوَانَ، اور خدا کی رضوان، و جہاں خدا کی رضا تھی اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، خدا کے ناپسند راہوں پر چلے ہیں یہ ان کے پسندیدہ راستے تھے جو اللہ کے ناپسندیدہ راستے ہیں، اور جو اللہ کے رضا و رضوان کے مطابق ہیں راستے، یعنی خدا کی پسند کے راستے ہیں، وہ ان کے لیے ناپسندیدہ راستے ہیں. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اچھے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، چونکہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، منافق بھی اچھے عمل کرتا ہے، لیکن ہبت ہو جائیں گے. جب راہ خراب ہے، اس خراب راہ پر اچھا عمل باعث نابودی عمل ہے، کہ یہ دین اس وقت رائج دین یہی ہے کہ آپ غلط راہوں پر صحیح اعمال انجام دیں، غلط نظاموں میں رہ کر نیکیاں کریں، غلط طرز زندگی میں آپ اچھے اعمال انجام دیں. اس وقت عمومی طور پر خصوصاً مسلمانوں نے اس دین کو اپنایا ہوا ہے کہ خدا کی ناپسندیدہ راہوں پر پسندیدہ کام کریں، اچھے کام کریں. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ناپسند راہوں پر اچھے اعمال اعمال کی بربادی کا باعث ہیں، نابودی کا باعث ہیں. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، حبط ہو جائیں گے ان کے اعمال اگر راہیں درست نہ ہوں، اگر راہیں خدا کی پسندیدہ نہ ہوں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، ایک اور منافقانہ سوچ سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ منافق کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جو اس کی تہ دل میں جو بات ہے کھوٹ، وہ کبھی بھی برملا نہیں ہوگی، اس سے کبھی کوئی آشنا نہیں ہو سکے گا. اپنے آپ کو اتنا پکا مضبوط سمجھتا ہے منافق کہ میرے دل کی تہ میں جو کھوٹ بیٹھی ہوئی ہے، جو نیت ہے منصوبہ، اس سے ہرگز کوئی آشنا نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اوپر میں نے بہت پردے ڈالے ہوئے ہیں. ریاکاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، قسمیں کھانے کا پردہ ڈالا ہوا ہے، معذرت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ظاہری رویے کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اتنے پردوں کے نیچے چھپی ہوئی شے کسی کو ہرگز نظر نہیں آئے. اور یہ ان کی بد فہمی ہے، ام حسبا، یہ غلط فہمی ہے ان کو. الذین فی قلوبہم مرضون، مریض دل کی یہ غلط فہمی ہے، گمان یہ ہے، ان لن یخرج، ان یخرج اللہ اذغانہم، اذغان زغن کھوٹ کو کہتے ہیں، میل، بدنیتی، ایسا ارادہ سو جو دل میں تہ میں انسان نے بٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، پنہان منصوبہ. منافق کے دل میں ہے کہ میں نے جو اہتمام کیا ہے چھپانے کا، کیموفلیج کیا ہے اپنی منافقت کے لیے، یہ اتنا مضبوط نظام میں نے بنایا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور یہ قرآن فرما رہے کہ ان کی بد فہمی و غلط فہمی ہے، ام حاسبہ، یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے بھی بارہا عرض ہوا ہے کہ حاسبہ قرآن کریم میں بیشتر ان مقامات پر استعمال ہوا ہے یہ مادہ جہاں انسان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے. جیسے لا تحسبن الذین قتلوا، شہداء کے بارے میں غلط فہمی ہے ان کی، یا خدا کے نظام کے متعلق غلط فہمی ہے ان کی، اس تمام غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے. منافق ہمیشہ بہت پر اعتماد نظر آتا ہے آپ کو، اس کے اندر اعتماد موجود ہوتا ہے. یہ اعتماد کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس میں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیت چھپائی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس نے ظاہر کا پردہ ڈالا ہوتا ہے ریاکاری کا، اور اس سے بہت پر اعتماد ہو جاتا ہے. جس طرح سے جھوٹا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان میں اعتماد نہیں ہوتا جھوٹ بولتے ہوئے، بعض جھوٹ بولتے ہیں بہت اعتماد کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے اعتماد سے کوئی سچ بھی نہیں بولتا، اور اسی وجہ سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لوگ. ان کے اعتماد نفس کو دیکھ کر باور کر لیتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. یہ اعتماد ان میں کیوں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ جبکہ ان کو خود پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ اعتماد اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا ہے، جو داستان گھڑی ہے اور جو پردہ ڈالا ہے اس کے اوپر، وہ ایسا اہم ہے کہ اسے کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. یا اس وجہ سے پورے اعتماد ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بارے میں مطمئن ہیں کہ یہ اتنا بابصیرت نہیں ہے، جھوٹ کو پکڑ نہیں سکتا یہ، یا سادہ ہے، سادہ لو ہے، یا زود باور ہے، ہر چیز پر فوراً ایمان لے آتا ہے، جو اس کے سامنے بات کی جائے مان لیتا ہے، جیسے داستان بیان کی جائے، اس لیے پر اعتماد ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. منافق کے اندر بھی اسی طرح سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، یا مومن کی سادگی پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا سادہ لو ہے، میں اس کو چکر دے جاؤں، دھوکہ دے جاؤں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ یہ اس کے اندر بصیرت و شعور کی کمی ہے. مخاطب میں شعور کی کمی خطیب کو پر اعتماد بنا دیتی ہے، منافق اس وجہ سے پر اعتماد ہوتا ہے. یا پھر اپنے اہتمام پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات چھپانے کے لیے، منافقت و نیت چھپانے کے لیے جو اہتمام کیا ہے، جو قسمیں کھائی ہیں، جو میں نے کیموفلیج بنایا ہے، ظاہر اپنا، اپنے اعمال صالح بنائے ہیں اور سامنے جو کچھ برملا لوگوں کے سامنے انجام دیتا ہوں، وہ دھوکے کے لیے کافی ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا، لا یخرجا، ہرگز کبھی بھی ان کی مرنے کے بعد بھی ان کے دل کی کھوٹ ظاہر نہیں ہوگی، اس قدر پر اعتماد ہیں. لیکن یہ ان کی بد فہمی و غلط فہمی ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی کھوٹ کو بہت جلد ظاہر کر دینا ہے، اس لیے کہ کتنی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے جن میں نفاق کھل جاتا ہے، انسان کا برملا ہو جاتا ہے اور منافق پکڑا جاتا ہے، جس طرح ابھی چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے. آخر میں ہم پھر ایک جم بندی کریں گے مطالب کی، کہ باس کے آخر میں کہ منافق کی علامات کیا ہیں، کوڈ کتنے کوڈ بن گئے مجموعی طور پر ابھی تک منافقت کو سمجھنے کے لیے. قرآن جو نشانیاں دے رہا ہے کہ یہ یہ منافق کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو ہم سب سے پہلے اپنے وجود میں تلاش کریں، ہیں یا نہیں. کئی افراد نے یہ گفتگو سنی ہے عوضے سے باہر، چونکہ آن لائن بھی ہے یہ دروس، پبلک بھی سن رہی ہے، اور بعض فون پہ یا بالمشافہ ملاقاتوں میں خود اظہار کرتے ہیں کہ یہ بات سامنے جو سنی ہے اور اس میں جو مطالب ذکر ہوئے ہیں یہ تو ہمارے اندر کی عکاسی ہوئی ہے، یہ تو سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، یہ نشانیاں ساری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلودہ ہو گئے، جراثیم بیماری کے آ گئے ہیں اندر، ایسا ہی ہے. مقصد بھی یہی ہے باس کرنے کا کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر ان علامات و ان جراثیم و علل و اسباب کو مشاہدہ کریں، اگر ہیں تو انہیں ختم کریں، مبارزہ کریں منافقت کا اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر، اور اس کے بعد منافقت کی یہ علامات اپنے ماحول و محیط میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں. ہم آغاز باس میں اشارہ کیا تھا کہ قرآنی مسائل کی ایک بڑی مشکل یہ ہے، ہمارے لیے، ہم لوگوں میں یہ مشکل ہے، نہ قرآنی مسائل میں، ہم میں یہ مشکل ہے کہ ہم قرآنی قوانین و قرآنی ضابطوں کے سڑے ہوئے مصادیق فوراً ذہن میں حاضر کر لیتے ہیں. وہ مصادیق جو کشف ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں اور برملا ہو چکے ہیں اور بے اثر ہو چکے ہیں، ساری بات تطبیق انہی پر جا کر کرتے ہیں. مثلا عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یعنی پوری کائنات میں ایک منافق پیدا ہوا، عبداللہ ابن ابی، اور پھر اس کے بعد جتنی قرآنی بات ہے وہ ساری عبداللہ ابن ابی سے منسوب کر دیتے ہیں. اب ایسے منافق ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اب شاگرد بنتا ہے ان کا، ان منافقین کا. وہ ابتدائی پرائمری منافق تھا، بہت اعلیٰ درجے کا نہیں تھا. اس وقت عصر حاضر کے منافقین عبداللہ ابن ابی کے استادوں کے استاد ہیں، وہ آئے سیکھے منافقت ان سے. یا جس طرح شہید مطہری نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے زمانے کو عصر کو نام رکھنا چاہیں اس کا، تو عصر نفاق ہے، یہ منافقت کا زمانہ ہے. یعنی دوغلاپن ہر ایک کے اندر ہے، دوری شخصیت ہر ایک کی ہے، ہر معاملے میں ہے. گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے صداقت نہیں رکھتے، دوغلاپن ہے. اولاد اور والدین میں آپس میں صداقت نہیں ہے، رشتہ داروں میں آپس میں صداقت نہیں ہے، مومن بھائیوں میں آپس میں صداقت نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی دو دو تین تین شخصیات بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ایک استاد کو دکھانے کے لیے، ایک اپنے روم میٹ کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ہیں اس طرح کے. یہی منافقت عام، اتنی عام رائج چیز ہو چکی ہے کہ طرز زندگی بن گئی ہے. منافقت طرز زندگی ہے. ان چیزوں کو پہلے تلاش کریں اپنے ماحول میں، محیط میں، اپنے ارد گرد، اور اس کو پاک کریں، اپنے نفس کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی پاک کریں. ان علامتوں کے ذریعے اور ان اثرات کے ذریعے ہم پاک کریں. یہ نہ ہو کہ جو منافقین کے سابقہ نمونے ہیں تاریخ میں، چند ایک بے اثر و بے خاصیت، یا وہ منافق جو کھل چکے ہیں، جس طرح جواسیس ہیں، وہ جاسوس جو پکڑا گیا ہے یہ بے خاصیت ہے، سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا چونکہ پکڑا گیا ہے، پتہ چل گیا یہ جاسوس ہے، یہ بے ضرر ہو گیا ہے ابھی. مضر وہ ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا، خطرناک جاسوس وہ ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا، معلوم نہیں ہوا کہ یہ جاسوس ہے، وہ خطرناک ہے سب سے، جس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا یہ جاسوس ہے، وہ بے خاصیت ہے. حکومتیں بھی ایسے جاسوسوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی جو پکڑے جاتے ہیں، ان جاسوسوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں جو ابھی تک نہیں پکڑے گئے، جو اپنی کاروائیاں پنہان طور پر زیر زمین جاری رکھے ہوئے ہیں. اور منافقین بھی، وہ منافق جو موجود ہیں لیکن پکڑے نہیں گئے، وہ زیادہ خطرناک منافق ہیں. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. منافق کی شناخت و پہچان کے لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر خدا چاہتا، ولو نشاء، اگر ہم چاہتے، مشیت ہوتی، لأريناكهم، یہ ناف سیکھنے کے لیے بہترین آیت ہے. ولو نشاء لأريناكهم، ولو نشاء، اگر ہم چاہتے، ہو سکتا تھا یہ، کیا کرتے ہم، لأريناكهم، پورا جملہ ہے، یہ لفظ نہیں ہے، پورا جملہ ہے، لأريناكهم، ہم، لأرينا، ہم دکھاتے آپ کو، کیا دکھاتے، ہم ان منافقین کو، ہم آپ کو، اگر ہم چاہتے تو آپ کو یہ منافق سارے دکھا دیتے، کہ کون کون منافق ہے، اللہ کو پتا ہے، رسول اللہ کو خطاب ہے، کا رسول اللہ ہے، نہ اللہ کی ذات، ہم منافق، اگر ہم چاہتے آپ کو، رسول کو، سارے منافق دکھا دیتے، بتا دیتے کہ یہ یہ منافق ہیں. فلعرفتہم بسیماہم، اور پھر آپ ان سب کو چہروں سے پہچان لیتے، بائی نیم پہچان لیتے، بائی فیس پہچان لیتے، سیما چہرہ، چہروں سے آپ ان کو پہچان لیتے. اگر ہم چاہتے آپ کو سارے منافق دکھا دیتے، ناموں کے ساتھ کھڑے کر کے، یہ یہ ایک دو تین چار یہ منافق ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے ہم. ہم کر سکتے تھے اگر ہماری مشیت ہوتی، ارادہ ہوتا، چاہتے آپ کو سارے منافق دکھا دیتے اور آپ ان کو چہروں سے پہچان جاتے، لیکن ایسا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تو اچھی بات تھی کہ آپ اللہ کی طرف سے سارے منافق رسول اللہ کو بتا دیے جاتے کہ یہ یہ چہرے منافق ہیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے. اس طرح سے کھول کے، معین کر کے، نامینیٹ کر کے کہ یہ یہ منافق ہیں، ایسے نہیں بتائیں گے ہم آپ کو. اب اس میں کئی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں بتائیں گے، جب اتنے خطرناک ہیں یہ منافق، دشمن ہیں، تو اس کو تو ایسے ہی بتانا چاہیے، معین کر کے، نامزد کر کے، کھڑا کر کے سب کے سامنے، اور سب کو بتائیں محفل میں کہ یہ یہ منافق ہیں، تاکہ سب پہچان جائیں اور ان کے شر سے بچ جائیں. خب، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عمل فقط ذات خدا کے لیے ممکن ہے، اور منافق خدا کے لیے ضرر رساں نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ضرر رساں ہیں. منافق کو اس طرح سے معین کر کے، نامزد کر کے، چہروں کے ساتھ پہچانوانا، یہ علم خدا میں ہے فقط، جبکہ منافقت کا خطرہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ہر جن منافق چاہتا ہے اللہ کو دھوکہ دے، لیکن علم خدا میں ہے، خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، منافق انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو راہ خدا میں ہو. اور انسانوں کو پہچان ہونی چاہیے منافق کی. اگر اللہ اپنے علم کے مطابق مسلمانوں کو وہ مومنوں کو منافق کی پہچان کروا دے, مومنوں کے اندر کبھی بصیرت پیدا نہیں ہوگی منافق شناسی کی, بلکہ یہ ہمیشہ منتظر رہیں گے کہ علم غیب منافق کشف کرے. مومن اپنی بصیرت اپنی کیاست سے کبھی بھی منافق تشخیص نہیں دے سکے گا. پھر اور یہاں مراد یہ ہے, مقصود یہ ہے کہ ایک طرف سے منافق جو مومنین کا دشمن ہے, مومنین اس کو پہچانے اور نہ غیب کے ذریعے پہچانے, آیات خدا کے ذریعے وحی کے ذریعے پہچانے, چونکہ اس طرح ان کے اندر بصیرت پیدا نہیں ہوگی, بلکہ ان کو منافقت کی علامات بتائی جائیں, نشانیاں بتائی جائیں, معیارات بتائے جائیں, اثرات و علائم بتائی جائیں, تاکہ اپنی بصیرت کے ذریعے تشخیص دے سکیں اور بچ سکیں, محفوظ رہ سکیں, مومنوں کے اندر بصیرت پیدا ہو. اس لیے رسول اللہ کو خطاب ہے کہ ہم چاہتے تو ایک ایک منافق آپ کو بتا سکتے تھے, وحی نازل کرتے, یہ منافق ہیں, ان سے ہوشیار رہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وحی کے ذریعے منافق پکڑے گئے وہی پکڑے جائیں گے, لیکن اگر کسی منافق کے بارے میں وحی نہ آئی وہ منافق اپنا کام کرتا رہے گا. اور اگر یہ نہ کریں بلکہ رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو معیار بتا دیں منافق پکڑنے کا, تو اس سے صرف موجود منافق ہی نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ بعد میں آنے والے منافق بھی کشف ہو جائیں گے. اور صرف رسول اللہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے, منافق کی پہچان کروانا فقط رسول اللہ کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ امت کے پاس بھی معیار ہونا چاہیے منافق کو پکڑنے کا, چونکہ زیادہ نقصان امت کو پہنچاتا ہے, رسول اللہ سے بھی زیادہ امت کو نقصان پہنچاتا ہے منافق. امت کے اندر بھی, عام مومنین کے اندر بھی یہ بصیرت و شعور ہو, منافق کو پکڑ سکیں, درک کر سکیں, سمجھ سکیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ان کو معین نامزد کر کے بتا سکتے تھے, لیکن یہ کریں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, علم خدا میں ہیں, آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ سمجھیں, تلاش کریں اور ڈھونڈیں منافق. اب یہاں ایک فریضہ مقرر کیا جا رہا ہے منافق کی شناخت کا, کہ سب مومنین کے لیے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ منافق کشف کریں کون منافق ہے. خدا چاہتا تو بتا دیتا تمہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں, ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس شعور و بصیرت سے محروم رہو گے. اپنے اندر شعور پیدا کرو اور کشف کرو منافق کون ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. منافق اپنے چہروں سے آپ پہچان جاتے, چہرے کے ساتھ معین. یہ ولو لو سے ہے, لو امتناعیہ, یعنی یہ ہو سکتا تھا لیکن ہم کریں گے نہیں ایسے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. ہم نہیں بتائیں گے چہروں کے ساتھ منافق کون کون ہیں, اراءۃ نہیں کریں گے, دکھائیں گے نہیں آپ کو چہرے ان کے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر منافق تو ہمیشہ چھپے رہیں گے, نہ, آپ خود پہچان سکتے ہو. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ, اور یقیناً آپ پہچان سکتے ہو. یہاں دو تاکید ہیں, لَأَرَيْنَاكَهُمْ ایک تاکید ہے, لَتَعْرِفَنَّهُمْ دو تاکید کے ساتھ, دو تاکید یعنی یقین, یقین دہانی کرائی جا رہی ہے دو دفعہ تاکید کے ساتھ کہ یقیناً, حتماً, قطعاً آپ پہچان سکتے ہو خدا کی طرف سے دکھائے بغیر, ان کے چہرے معین کیے بغیر آپ یقیناً منافق کو پہچان سکتے ہو, قطعاً منافق کو پہچان سکتے ہو. کہاں سے؟ فی لحن القول, اس کی بات کے انداز سے پہچان سکتے ہو, لحن سے پہچان سکتے ہو. فی لحن القول, قول سے نہیں, قول اس کا مومنانہ قول ہوگا. منافق جب بات کرے گا تو ایسے ہی کرے گا جیسے مومن بات کرتا ہے, بلکہ جو بسا مومن سے بھی آگے بڑھ کے ڈینگ مارے گا. لیکن لحن القول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے. انداز گفتگو سے، بات کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. اگر اس نقطے پہ، اس ضابطے پہ ہم دقت کریں، شعور و بیداری یہاں سے پیدا ہوتی ہے انسان کو، ان معیاروں کو اگر نظر میں رکھے انسان. لحن قول و لحن القول، کبھی قرأت میں اور تجوید میں لحن سے آپ زیادہ آشنا ہیں، لحن سر کے ساتھ کوئی مطلب پڑھنا یا آواز کے ساتھ ایک ردم کے ساتھ پڑھنا لحن کہا جاتا ہے. جیسے قاری ہیں مختلف قرآن پڑھتے ہیں لحن کے ساتھ، اچھے لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. یہ قرآن پڑھنا یہ قول ہے، آپ ویسے پڑھیں، تحت اللفظی پڑھیں یا ترتیل سے پڑھیں، یہ قول ہے. لیکن اس کو سر میں پڑھنا، ایک طرز سے پڑھنا، یہ لحن ہے. منافق کا ایک خاص لحن ہے بات کرنے کا. منافق کی بات میں ہمیشہ ایک چبھن اور ایک طنز، ایک حملہ، ایک انکار اس کے لحن میں موجود ہوتا ہے. فرض کریں اگر کسی کا نام ادب سے بھی لے گا، منافق جب مثلا کسی کو دوست کہے گا، دوست محترم، خوب یہ دوست محترم کہنا اس طرح سے کہتا ہے دوسرے کو، اس کے اندر ایک کاٹ موجود ہے اور وہ سننے والے کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ تنزیہ طور پر کہہ رہا ہے دوست محترم. جبکہ اگر کوئی ایمان سے کہے، دوستی سے کہے، اپنائیت سے کہے، اس کے اندر یہ لحن نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کہا جاتا دوست محترم جس طرح منافق کہتا ہے. مومن بھی انہی القابات سے آپ کو پکارتا ہے، منافق بھی انہی القابات سے آپ کو پکارتا ہے. مثلا رہبر کو ہم کہتے ہیں احتراماً رہبر معظم، تمام پیروکار معتقدین یہ کہتے ہیں رہبر معظم. منافق بھی کہے گا رہبر معظم، لیکن اس لحن کے ساتھ کہے گا کہ اس کے اندر کاٹ موجود ہے، اس کے اندر طنز موجود ہے، تانا موجود ہے اس کے اندر. اس طرح سے رہبر معظم تلفظ کرے گا. وہ لحن القول سے منافق پہچانا جاتا ہے. تنزیہ طور پر مثلا فرض کریں گے اگر انقلاب اسلامی ہے، خوب انقلاب اسلامی منافق اس کا تعریف کرتا ہے، کوئی کمی دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا، کہیں کوتاہی دیکھے گا، فوراً وہاں پر انقلاب اسلامی کا لفظ استعمال کرے گا کمزوری اور ضعف کے اوپر. یہ اس کے نفاق کا لہجہ ہے. یہاں پر وہ یہ لفظ استعمال کرے گا تاکہ سننے والا اس تدائی قانون ہے انسان کے ذہن کا، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسانی ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ مرتبط یا غیر مرتبط اشیاء کے درمیان ذہن میں ارتباط قائم کر لیتا ہے ذہن انسان کا. مثلا ستون اور انسان، اب وہ شخص جو ہمیشہ ستون کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ چند دفعہ دیکھیں جیسے بعضوں نے اپنے پکی اڈے بنا لیے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھنا، ستون کے ساتھ بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، ان کو آپ ہمیشہ یہیں پہ دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا. ایک دن آپ آئیں تنہا خالی حال میں، جو یہ ستون پہ نظر پڑے گی وہی شخص جو روزانہ یہاں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے وہ بھی ذہن میں آ جائے گا آپ. جبکہ ستون اور چیز ہے اور شخص اور ہے، لیکن کثرت سے دیکھنے میں باہم تدائی کا عمل ہوتا ہے. تدائی سے مراد یعنی ایک دوسرے کے دائی بن جاتے ہیں. ستون ہمارا ذہن اس کی طرف لے جاتا ہے اور وہ ہمارا ذہن ستون کی جانب مبذول کرا دیتا ہے. یا دو دوست ہیں جو ہمیشہ باہم ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کو دیکھیں آپ تو دوسرا بھی ذہن میں آ جاتا ہے. اس عمل کو تداعی کہتے ہیں. منافق غیر شعوری طور پر اس انسانی عمل اس انسانی خصوصیت ذہنی سے استفادہ کرتا ہے تداعی سے, اور وہ یہ کہ ہمیشہ محترم شخصیت کو یا رہبریت کو کمزوریوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے کہ تاکہ جب بھی رہبر کا نام آئے یہ کمزوریاں انسان کے ذہن میں آئیں, اور جب بھی کمزوریوں کا نام آئے رہبر ذہن میں آئے. یہ میڈیا کی چال بھی ہے, چونکہ میڈیا میں زیادہ منافقت ہے, میڈیا معلم ہے منافقت کا. فرض کریں اس وقت ایران میں پابندیاں ہیں, مہنگائی ہے, اور جب بھی پابندیوں کا اور مہنگائی کا نام لائیں گے ساتھ رہبر کا نام ضرور لیں گے. مثلا کہیں گے کہ ایران میں اس وقت اتنی شدید پابندیاں ہیں اور مہنگائی اپنی عروج پر ہے, فرض کریں پٹرول نہیں ملتا, ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیں گے کہ یاد رہے کہ ایران کے روحانی پیشوا حضرت آیت اللہ خامنہ ای ہیں دامت ذلہ العالی مسلم, ساتھ یہ بھی ضرور لکھ دیں گے آخر میں. یہ کیوں لکھا انہوں نے, اس کی کیا رب تھا مہنگائی کا تذکرہ کرتے ہوئے رہبر کا بیچ میں کیوں تذکرہ کیا؟ تدائی کے لیے, تاکہ جب بھی یہ بات ذہن میں آئی ساتھ ہی ان کے یہ بھی نام بھی ذہن میں آئے, اس سے ذہن اپنے اندر ربط جوڑ لیتا ان دونوں کے اندر. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کمزوری, کسی عیب یا کسی معیوب چیز کا کسی مقدس چیز سے آپ رابطہ جوڑتے ہیں, ذہن کے اندر اس کا مقدس شے کا احترام مقام خود ہی کم ہو جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے, وہ چیزیں تداعی کرنا شروع کر دیتی ہیں. جس طرح ابھی ہے مثلا شیعہ کے ہاں جو زیادہ مثلا شیعہ کہتے ہیں پیروئے اہل بیت کو, لیکن پاکستان میں شیعہ پیروئے اہل بیت کم ہیں اور مخالف خلفاء زیادہ ہیں. مثلا جو خلفاء کی بات آتی ہے شیعہ کے ذہن میں کئی چیزیں ہیں, سر دائرہ بن کر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خلیفوں نے یہ کام کیا, یہ تداعی ہے. چونکہ جب بھی آپ کی مجالس میں ذکر آیا ہے کچھ, اس کو کوئی مثلا ایسی بات آئی ہے ساتھ خلیفہ کا نام, ساتھ یہ چوٹ, ساتھ یہ نقطہ, ساتھ یہ مثلا ٹوٹکا, تو اس نے خلیفہ خلفاء کے ناموں کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ شیعہ کے ذہن میں جوڑ دیا ہے, اور جو ہی وہ نام آتے ہیں تذکرہ کہیں سنتا ہے وہ سارا مطالب ذہن میں تداعی ہو جاتے ہیں ایک دم, ان کو تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور چونکہ وہ مطالب سارے ذہن میں آتے ہیں اور وہ بہت تلخ ہیں, لہذا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ احترام دل سے نکل جاتا ہے. خوب یہی کام منافق بھی کرتا ہے, یہی منافق یہی کام کرتا ہے کہ ایسے مطالب ذکر کرے گا. مثلا فرض کر لیں گے یہ کہیں گے دیکھیں ہم رہبر معظم کا بہت احترام کرتے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں, لیکن اس وقت یہ کام جو ہو رہا ہے, مثلا طالب علموں کو ویزا نہیں مل رہا, طالب علموں کو داخلہ نہیں مل رہا, ہم رہبر کا بہت دل سے احترام کرتے ہیں. ایک طرف سے کہے گا طالب علم مشکلات میں, دوسری طرف سے کہے گا ہم رہبر کا بڑا دل سے احترام کرتے ہیں. یعنی طلبہ کی پریشانیاں اور رہبر کا احترام, یہ بار بار ذکر کرنے سے ذہن کے اندر تداعی ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی طالب علم کو مشکلات میں دیکھیں گے ساتھ ہی رہبر کا ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ ساری مشکلات اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, احترام خود ہی ختم ہو جاتا ہے. ہر چند منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں, ہمارے دل میں بڑی عزت ہے, احترام ہے, لیکن ساتھ یہ بھی مطالب بیان کریں گے. یہ منافقانہ روش ہے, یہ لہن القول ہے, طرز کلام سے آپ سمجھ جائیں منافق کون ہیں. طرز عمل سے, لہن القول سے منافق سمجھ میں آ جاتا ہے. خداوند, یہ بہت اہم نقطہ ہے, اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہم بتا سکتے تھے, ہمیں پتہ ہے منافق کون ہیں, آپ کو پوری شناخت, اس کا پورا شجرہ بتا سکتے ہیں, اس کے ماں باپ بتا سکتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے لیکن نہیں بتائیں گے, چونکہ علم غیب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. علم غیب سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا, معمولی علم سے انسان ہدایت پا سکتا ہے. معمولی علم سے, جیسے مثلا رسول اللہ کے پاس ایک مجرم لاتے تھے کہ یہ اس نے چوری کی ہے, رسول اللہ فرماتے گواہ لے کر آؤ. خوب دوسرے گمان کریں گے, مثلا اگر ملنگ ہوتے پاکستانی وہ تو کہتے کہ آپ کیسے نبی ہیں, آپ کے تو علم غیب ہے, آپ کو تو پتہ ہے اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. وہ پتہ ہے, اگر برفرض پتہ ہو اس علم کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ ضابطہ عدالت ہمیشہ تو رسول اللہ نے فیصلے نہیں کرنے ہیں, بعد میں آپ نے خود کرنے ہیں فیصلے. جب آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو ایک ایسا معیار ملاک دیا جائے جس سے ساری امت کر سکے عمل. امت کو تو علم غیب کہاں سے آئے گا, اگر رسول اللہ غیب سے فیصلے کرتے, علم غیب سے امت کیا کرتی. خداوند نے فرمایا کہ ہم بتا سکتے تھے, آپ کو ابھی بھی بتا سکتے ہیں کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے, لیکن نہیں بتائیں گے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا شعور بڑھاؤ, آگاہی و بصیرت بڑھاؤ. اور منافق بڑا آسانی سے پہچانا جاتا ہے, کس سے؟ طرز گفتگو سے. گفتگو کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے. بسا اوقات تعریفی جملے استعمال کرتا ہے لیکن لہن اس کا منافقانہ ہے, ان تعریفی جملوں میں کاٹ موجود ہوتی ہے. دین کی تعریف کر رہا ہے, انقلاب کی تعریف کر رہا ہے, رہبر کی تعریف کر رہا ہے, امام کی رسول کی تعریف کر رہا ہے, لیکن اس تعریف کے اندر کاٹ موجود ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اگر ہم چاہتے ہم آپ کو دکھا سکتے تھے انہیں, ان سب کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر کے رویت کروا سکتے تھے. ارینا رویت کرواتے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے یہ منافق ہیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اور اس صورت میں آپ ان کو چہروں سے بھی پہچان لیتے. لیکن یہ نہیں کریں گے ہم, ایسا مشیت نہیں ہے, مصلحت نہیں ہے کہ یہ کام کریں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, آپ ان کو ان کی طرز گفتگو سے پہچانو کون منافق ہے کون نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, اور خدا تمہارے اعمال جانتا ہے. مومن کی بے بصیرتی منافق کے لیے بہترین چھپنے کا ذریعہ ہے. بے بصیرت مومن کے سامنے منافق, چونکہ وہ اس کے طرز کلام کو نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے یہ تعریف ہی کر رہا ہے, یہ سراہ رہا ہے, درحالی کے سراہ نہیں رہا بلکہ غیر محسوس طور پر بدگمانی و بدبینی پیدا کر رہا ہے. کمزوریوں میں اور اقدار میں آپس میں رابطہ جوڑ رہا ہے کہ یہ کمزوریاں ان اقدار کی وجہ سے ہیں, یہ کمزوریاں یہ مشکلات انقلاب کی وجہ سے ہیں, یہ مسائل رہبر کی وجہ سے ہیں, یہ باتیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں. غیر محسوس طور پر مثلا رسول اللہ کی تعریف کرے گا اور تعریف کر کے پھر لیکن لہجہ ہے منافقت کا, مثلا بہت کچھ کہہ کے آخر میں آ جاتے ہیں نا, یہ ہم مانتے ہیں بڑی فاضل شخصیت ہیں, بڑے محترم ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہ قرآن کہتے ہیں یہیں سے پکڑ لو اس کو, اسی لیکن سے. لہن لتعرفنہم فی لہن القول, اس کے لہن, اس کے طرز, اس کے انداز سے اس کو سمجھو کہ یہ منافق ہے. یہ اب جو اس نے پلٹا کھایا لیکن کے ذریعے, وہ پہلے جتنی تعریفیں کی ہیں اب وہ دوسری بات کرنے والا ہے, بس یہ منافق ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, یہ اتنے واضح علامتیں و معیار قرآن کریم نے دیے ہیں دشمنان کو پہچاننے کے لیے, خصوصاً یہ پنہانی دشمن پہچاننے کی علامت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں آتے ہیں ان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے. اور آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے کہ صابر کون ہیں، مجاہد کون ہیں، اور مرتد راہ چھوڑ جانے والے. مرتد کہتے ہیں جو راستہ چھوڑ گیا ہو، ارادہ بدل دیا ہو جس نے اور واپس پلٹ گیا ہو، آیا ہو تھوڑا سا چلا ہو، سختی جو ہی دیکھی ارادہ بدل کے منہ موڑ کے چلا گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں، راہ چھوڑ جانے والا. آزمائشیں یقیناً ہیں، ہم کبھی یہ دعا نہ کریں کہ خدا ہمارا امتحان نہ لے، کہ یہ قانون خدا کے خلاف دعا ہے، اور اللہ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرتا کہ جس میں ہماری دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو اپنا قانون توڑنا پڑے. چونکہ ادھر سے واضح اعلان ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہاں تبدیلی ناممکن ہے، خود خدا تبدیلی نہیں کرے گا اور کوئی غیر کر نہیں سکتا. بس دعا اسی سنن کے اندر دعا مانگو، خدا کی سنتیں جو ہیں اصول، ان کے اندر دعا مانگنی چاہیے. یہ نہ کہو کہ خدایا ہمارا امتحان نہ لینا، آزمائش میں نہ ڈالنا، سختیوں میں نہ ڈالنا، مصائب میں نہ ڈالنا، تکلیفوں میں نہ ڈالنا، یہ ناممکن ہے، یہ آزمائش ہوگی. اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی راہ چھوڑ جاؤ، اللہ کا راستہ چھوڑ جاؤ، چونکہ یہ ساری آزمائشیں اس راہ میں ہیں. یہ راہ چھوڑ جاؤ پھر کوئی آزمائش نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے، جہاں مرضی ہے جاؤ. سودا اپنے حال پہ چھوڑے ہوئے ان کی آزمائش نہیں ہوتی، لیکن جو الذین قالوا ربنا اللہ، جو راہ پر آتے ہیں، اللہ کی راہ پر آتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں ہیں، مختلف قسم کی سختیاں ہیں، محسوس و غیر محسوس، فردی شکل میں آ سکتی ہیں، اجتماعی شکل میں آ سکتی ہیں، مالی فقر کی صورت میں آ سکتی ہیں، احساساتی دباؤ فشار کی صورت میں آ سکتی ہیں، مخالفت کی صورت میں یہ سختیاں آ سکتی ہیں. گھروں کے اندر سے مخالفت شروع ہو، باہر سے مخالفت شروع ہو، دوستوں کی مخالفت ہو، ماں باپ کی مخالفت ہو، کسی بھی جانب سے یہ مخالفت کا طوفان اٹھ کے اس شخص کے سامنے آ سکتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں جانے کا ارادہ کیا ہے. اور یہ حتمی ہے، یہ قانون نہیں بدلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس راہ کو آلودہ کرنا نہیں چاہتا، پاک رکھنا چاہتا ہے، پاک راستہ ہے. اور ابتلا آزمائشوں سے پتہ چلے گا کہ کون اس راہ کے قابل ہے، کون نہیں ہے. مجاہد کون ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اس حد تک آزماتے رہیں گے جب تک مجاہدین نکھر کے سامنے نہیں آ جاتے، اوپر نہیں آ جاتے. جب تک مخلوق ہے، ایک سارے ملے ہوئے مکس ہیں، اس وقت تک آزمائشیں ہوتی رہیں گی، اتنا آزمائیں گے کہ دوسرے نکل جائیں، بھاگ جائیں. اتنا آزماتے رہیں گے جب تک یہ تصفیہ نہیں ہوتا. مثلا جب دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے تو اس کو بلوتے ہیں، اتنا اس کو بلوتے ہیں کہ جب تک ساری کریم الگ نہ ہو جائے اور چھاچھ الگ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو بلوتے رہتے ہیں جب تک کریم الگ نہ ہو جائے. یہ روز آپ کے گھروں میں یا پڑوس میں دیکھا ہوگا، اگر خود مویشی رکھے ہوئے ہیں دودھ والے تو گھروں میں تجربہ کیا ہوگا آپ نے، یا دودھ خرید کے بھی کیا ہوگا تجربہ، مکھن نکالا اس نے، آپ دہی سے یا دودھ سے بلو کے اسے مکھن نکالا آپ نے، کتنی دیر اس کو ہلاتے ہیں یا اس میں مدانی چلاتے ہیں، جب تک ساری کریم نکھر کر اس، چونکہ مخلوط ہے، چھاچھ اور کریم دونوں ملے ہوئے ہیں، اجزاء آپس میں مکس ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو اتنا اوپر نیچے کرو، اتنا ان کو ہلاؤ، اتنا آزمائشوں میں ڈالو کہ یہ اجزاء الگ الگ ہو جائیں، چھاچھ الگ ہو جائے، کریم الگ ہو جائے. وہ خدا کا فرمان ہے کہ ہم کریم ضرور الگ کریں گے، اور کریم الگ کرنے کے لیے آزمائشیں ہیں، مختلف نوعیت کی آزمائشیں ہیں. ضروری نہیں کہ ساری سختیاں ہی ہوں، مصائب ہی ہوں، دشواریاں ہوں، نا بس اوقات نعمتیں بھی ہیں. امتحان اللہ کے ہر طرح کے ہیں، اور اس حد، اس وقت تک تمہیں آزمائیں گے، حتی نعلم، جب تک ہم یہ دیکھ نہ لیں کہ کون، المجاہدین منکم والصابرین، تم میں مجاہد کون ہے وصابر استقامت والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری تمام حقیقت خبر سامنے آ جائے، کھل کے تمام حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، شخصیت پوری آپ کی، اس وقت تک ہم آپ کو آزمائیں گے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور رکاوٹ بنتے ہیں سبیل اللہ میں اور مشقت تکلیف پہنچاتے ہیں رسول اللہ کو، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد یہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، صرف اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معاکم ولن یترکم اعمالکم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہب. اس کے بعد آخر میں ہے کہ ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اذغانکم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. کہ ایک اور ذکر ان کا یہ کیا گیا ہے کہ جب خدا کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے خصوصاً انفاق کے لیے بخل اختیار کرتے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، خدا بے نیاز ہے تم محتاج ہو. وان تتولوا، یہ آیت آخری اختتامی آیت سورہ 47 کی بہت اہم ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کے آپ کو بینر بنانے چاہیے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا، تولی منہ پھیر لینا، رخ موڑ لینا، اگر آپ نے منہ موڑ لیا، رخ پھیر دیا، کیا ہوگا؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے بدلے دوسری قوم آ جائے گی. اگر تم نے رخ پھیر دیا، میدان چھوڑ دیا، یستبدل، خدا تبدیل کر دے گا، بدل لے آئے گا تمہارا، غیرکم، جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہارے علاوہ دوسروں کو لے آئے گا. ثم لا یکونو امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ سست تنبل لاپرواہ نہیں ہوں گے، وہ کسی شعبے میں تمہاری مثل نہیں ہوں گے، مثل نہیں ہوں گے. لا یکونو، وہ جو نئی قوم آئے گی، نئی نسل آئے گی، خدا نیا طبقہ میدان میں لائے گا، وہ کسی پہلو سے تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ثم لا یکونو امثالکم، تمہاری مثل و مانند نہیں ہوں گے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کو خدا نے توفیق دی ہے کسی میدان میں حاضر ہونے کی. کیوں؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ میدان ہر صورت میں تمہارا نہیں ہے، یہ اس وقت تمہارا ہے جب اس کا حق ادا کر رہے ہو. اگر حق ادا نہیں کر رہے، یستبدل قومن غیرکم، تمہیں نکال کے تمہاری جگہ نئی قوم آ جائے گی اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم ویحبونا. یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا. اے لوگو، اگر تم نے دین چھوڑ دیا، خدا تمہارے بدلے اور قوم لے آئے گا، وہ قوم خدا کو چاہتی ہوگی اور خدا انہیں چاہتا ہوگا، وہ راضی و مرضی یہ خدا ہوں گے، یعنی اللہ سے وہ راضی، خدا ان سے راضی، وہ خدا کو چاہتے ہیں اور خدا انہیں چاہتا ہے. ان کا رابطہ خدا سے حور والا رابطہ نہیں ہے، حور کے ذریعے نہیں ہے، خدا اور ان کے درمیان حلقہ وصل حور نہیں ہوگی بلکہ محبت ہوگی، حور بیچ میں سے نکال دی جائے گی. کہ مومن اور اللہ کے درمیان حور بیٹھی ہوئی ہو اور یہ حور شرط رکھے کہ خدا کو مانتا کہ میں تیرے اختیار میں آ جاؤں، نہ، یہ خدا پرستی نہیں بلکہ حور پرستی ہے. حور پرستوں کو خدا حوروں کے حوالے کر کے یا چڑیلوں کے اور یہ نہیں کہے گا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، جگہ خالی کرو، راستہ چھوڑو، میں دوسری قوم لاتا ہوں. یحبہم و یحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. نڈر، بے خوف، انتھک، اور اہل محبت و اہل عشق و جذبہ ہوں گے. سست و تنبل طبقہ نکال دیں گے اور دوسرا طبقہ لے آئیں گے، اور ان کے لیے صرف حسرت رہ جائے گی کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب کو نفاق و ہر قلبی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی سورہ و اگلی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.